الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. ماہ رجب کی فضیلت کے اعتبار سے کئی امور ہیں. ایک تو یہ کہ اشہر الحرم میں سے ایک مہینہ یہ بھی ہے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ, بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک بارہ ہے, بارہ مہینوں کی ہے اللہ کی کتاب میں. یوم خلق السماوات والارض, جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق فرمایا ہے. منہا اربعۃ حرم, ان میں سے چار محترم مہینے. ذالک الدین القیم, فرمایا یہی بالکل سچا دین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سال کو بارہ مہینوں میں بنایا, ان بارہ مہینوں میں چار مہینوں کو محترم حرمت والا قرار دیا. اس کے حوالے سے بھی ہمیں روایت ملتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے کہ السنۃ الثنا عشر شہرا, کہ سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم, ان میں سے چار مہینے محترم ہیں. ثلاثۃ متوالیات, ان میں سے چار مہینے تو متواتر آتے ہیں. ذوالقعدہ, ذوالحجہ و محرم, یہ تین مہینے بالکل ساتھ آتے ہیں. عموماً حج کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ذوالقعدہ میں لوگ حج کی تیاری کرتے ہیں اور ذوالحجہ مہینے میں حج ادا ہوتا ہے اور پھر محرم میں واپسی ہوتی ہے. اور فرمایا ورجب, اور اسی طرح ایک مہینہ رجب ہے. مضر الذی بین جمادہ و شعبان, جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے. تو اس طرح یہ چار محترم مہینے ہو گئے. ان میں جھگڑے فساد سے, برائیوں سے منع کیا گیا ہے اور ان مہینوں کی خاص فضیلت ہے, اس لیے ان میں عبادات بھی کثرت سے کرنی چاہیے اور گناہوں سے اعتراض کرنا چاہیے. کوئی خاص عبادت اس مہینے میں اس طرح تو نہیں, البتہ نفلی روزوں کا ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے جو ہے نفلی روزے رجب میں بھی رکھتے تھے, باقی مہینوں میں بھی رکھتے تھے. اور اسی طرح بعض صحابہ کا عمل بھی ملتا ہے, جیسے حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھا کرتے تھے. یہ مصنف عبد الرزاق میں روایت موجود ہے. اسی طرح حضرت یونس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھا کرتے تھے. تو بہرحال ہمارے اسلاف سے یہ بات ملتی ہے کہ یہ مہینہ, اس میں بھی روزے رکھنے چاہیے. البتہ 27 رجب زیادہ مشہور ہے. عموماً یہ تاریخ بیان ہوتی ہے معراج کی, لیکن اس کے علاوہ اور بھی تاریخیں, تو اس کا خاص 27 رجب کے روزے کے بارے میں علیحدہ سے کوئی روایت نہیں ملتی. تو براہ اس دن خاص کر کے روزہ رکھنا کوئی ایسی اس کی کوئی سند نہیں ہے. البتہ رجب کے مہینے میں اگر نفلی روزے رکھے جائیں تو اچھی بات ہے. اسی طرح ہمیں آپ کا سنت عمل ملتا ہے کہ آپ دعا فرماتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان, کہ اللہ برکت فرما ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں اور ہمیں پہنچا دے رمضان تک. تو گویا آپ کو رمضان کا انتظار لگ جاتا تھا دو مہینے پیشتر ہی, تو اللہ تعالی ہمیں بھی رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اس مہینے میں جو ایک عظیم واقعہ ہے وہ معراج کا واقعہ ہے, اور یہ ہجرت مدینہ سے عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ایک سال پیشتر 27 رجب سن 12 نبوی, بعض لوگوں نے سن 10 نبوی بھی لکھا ہے سیرت نگاروں نے. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ شدید ترین مشکلات سے دوچار تھے. صحابہ کرام پر شدید ٹارچر کیا جا رہا تھا اور کئی صحابہ کو شہید کر دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی سختی کا معاملہ تھا, اور یہ کہ ابو طالب انتقال فرما گئے, اور اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو چکا تھا. آپ نے سن 10 نبوی کو اس لیے عام الحزن قرار دیا, غم کا سال. چنانچہ آپ کی دل جوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معراج پر لے گئے. معراج کا سفر دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک زمینی سفر ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ کو کرایا گیا. اس کا ذکر جو ہے سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں آیا، پھر وہاں سے آپ کو مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں پر لے جایا گیا، تو یہ معراج کہلاتا ہے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ نجم میں پھر آیا. تو انشاءاللہ آج ارادہ ہے کہ معراج کے واقعے پر ہم کچھ گفتگو رکھیں. تو پہلے میں وہ آیات پڑھ لیتا ہوں جن میں اس کا ذکر ہے. تو پہلے زمینی سفر کا اگر ذکر کیا جائے تو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرمایا گیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. گویا آپ کی عظمت شان کا بیان. اور زمانہ سیر کب تھا؟ لیلا، رات ہی رات میں. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تقریباً 1200 کلومیٹر سے بھی زیادہ فصل ہے مسجد حرام اور مسجد اقصی میں، اور آپ کو رات ہی رات میں یہ سیر کرائی گئی. الذی بارکنا حولہ، یعنی مسجد اقصی کی شان اور فضیلت بیان ہو رہی ہے اقصی کی، کہ وہ جس میں برکت رکھی اللہ نے جس کے ارد گرد. تو یہاں مادی برکتیں بھی ہیں، بڑا زرخیز علاقہ ہے، دوسرا روحانی برکتیں بھی ہیں کہ سینکڑوں انبیاء کا مسکن رہا ہے. اور یہ حکمت کیا تھی یہ آپ کو سفر کرانے کی؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں انہیں اپنی نشانیاں. انہ ہو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا. تو یہ تو زمینی سفر ہے جس کا ذکر ہے. پھر یہ کہ مسجد اقصیٰ سے آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہوئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چند تحائف دیے جن میں پنج وقتہ نماز کا بھی ایک تحفہ ہے، اور پھر آپ واپس آئے. تو اس آسمانی سفر کا جو ذکر ملتا ہے یہ سورہ نجم میں ہے. وہاں الفاظ آ رہے ہیں کہ ولقد رآہ نزلۃ اخرى، اور آپ نے اسے دیکھا وہاں دوسری مرتبہ، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں. پہلی مرتبہ تو آپ نے دیکھا تھا غار حرا سے جب آپ نکلے تو آسمان پر، اور دیکھا کہ ان کے پروں سے پورا افق ڈھکا ہوا تھا، تو آپ پہ ایک گھبراہٹ طاری ہوگی. آپ گھر پہنچے، آپ نے کہا زمّ لونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. اور دوسرے موقع پر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آپ کو آسمانوں پر گئے تو سدرت المنتہا کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں جو ہے وہ آئے، آپ نے انہیں وہاں دیکھا. تو فرمایا اندا سدرت المنتہا، یعنی سدرت المنتہا کے پاس یہ رویت ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی. اندہا جنت الماوہ، جس کے پاس جنت الماوہ ہے، جو جنت کا انتہائی اونچا درجہ ہے. فرمایا اس یخشا سدرت ما یخشا، جبکہ چھا رہا تھا سدرہ پر جو چاہ رہا تھا، یعنی نور چھا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی تجلیات تھیں. ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو نظر بہکی اور نہ ہی حد سے بڑی، یعنی استقلال نظر کا ذکر آ رہا ہے کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے آپ نے بالکل وہی دیکھا. لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، اور بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. تو ان بڑی نشانیوں میں ساتوں آسمان بھی ہیں، وہاں انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہیں، اور اسی طرح وہاں جنت اور جہنم بھی آپ کو مشاہدہ کرایا گیا. اسی طرح جو ہے وہ آپ کے سدرت المنتہا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور خود اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی برکات آپ نے دیکھی. تو یہ تو قرآن میں وہ مقام تھے جہاں پر اس واقعے کا ذکر ہے. اب تھوڑی تفصیل اگر ہم دیکھیں اس واقعے کی، تو جیسا کہ عموماً رائے یہ ہے کہ ہجرت سے ایک سال قبل، وہ تقریباً 1390 بنتا ہے، یا پھر اس میں مختلف ایک یہ بھی رائے کہ سن 1090 تھا. اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں تھے اور بیداری اور نیند کی درمیانی کیفیت میں تھے، پورے سو بھی نہیں رہے تھے، پورے بیدار بھی نہیں تھے، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ نازل ہوئے. انہوں نے آپ کو لیا اور جو ہے چاہے زمزم پر چلے گئے. پھر آپ کے سینے کو شق کیا گیا، یعنی اوپر سے لے کے ناف تک، اور پھر جو ہے اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا. سونے کا ایک تشت جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا لایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اسے انڈیل دیا گیا، پھر آپ کے سینے کو دوبارہ سی دیا گیا. یہ ساری روایات جو ہیں وہ احادیث ہیں. پھر یہ کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ایک زمینی سفر جسے اسراء کہا جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سواری پیش کی جسے براق کہتے ہیں. احادیث میں آتا ہے یہ گدھے سے اونچی اور خچر سے کچھ نیچے تھی، اور جو ہے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس پر بٹھایا گیا تو براق تھوڑا سا کسمسایا. اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کیا کر رہے ہو تم؟ آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بزرگ ہستی تم پہ سوار نہیں ہوئی. ابھی حدیث میں آتا ہے کہ براق کا ہر قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہوں کی انتہا ہوتی تھی, یعنی انتہائی تیز رفتار یہ سواری تھی. اور پھر آپ کو جو ہے گویا اس سے مسجد حرام سے مسجد اقصی جو فلسطین میں واقع ہے وہاں لے جایا گیا. واقعہ اسرا کی چار منزلیں بیان ہوتی ہیں. آپ کی پہلی منزل تھی مدینہ منورہ. مکہ سے جب مسجد اقصی کی طرف سفر شروع کریں تو درمیان میں مدینہ آتا ہے, اور مدینہ آپ کی پہلی منزل تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا آپ کو کہ یہ آپ کا دار الحجرت بنے گا, یعنی جہاں ہجرت کر کے آپ لوگ آئیں گے. پھر دوسری منزل طور پہاڑ تھی, جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تھے, تو وہاں آپ کو لے جایا گیا. پھر تیسری منزل جو ہے بیت اللحم تھا, جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. اور پھر چوتھی منزل جو ہے وہ مسجد اقصیٰ تھی. آپ وہاں اترے, آپ نے براق کی جو ہے لگام وہاں پر باندھی جہاں دیوار پر باقی انبیاء اپنی سواریوں کو باندھتے رہے. آج بھی یہ جو دیوار گری ہے اسے دیوار جو ہے براق بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ یہی دیوار ہے جس سے آپ نے اپنی سواری کو باندھا تھا. زمینی سفر کے دوران کئی واقعات پیش آئے جو احادیث میں نقل ہیں. مثلا اس میں آتا ہے کہ سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے آواز دی لیکن آپ نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودیت کی طرف سے آپ کو پکارا جا رہا تھا. پھر ایک اور شخص نے پکارا لیکن آپ نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں فرمائی. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسائیت کی طرف سے آپ کو پکارا جا رہا تھا. پھر ایک اور شخص نے آپ کی طرف توجہ کرنا چاہا لیکن آپ نے اس کو چھوڑ کر آگے نکل گئے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا. اسی طرح پھر ایک بہت ہی بنی سوری سجی ہوئی جو ہے بوڑھی عورت کی صورت میں جو ہے وہ دنیا آپ کے سامنے لائی گئی جس سے آپ نے نظریں پھیر لیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں جو ہے وہ گئے اور آپ نے وہاں دو رکعت نماز پڑھی. پھر آپ واپس آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دو پیالے آپ کے سامنے پیش کیے. ایک پیالے میں شراب تھا اور دوسرے پیالے میں دودھ تھا, تو آپ نے دودھ کو اختیار فرما لیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا, اگر آپ شراب والا پیالہ پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. پھر مسجد اقصی سے سدرت المنتہا تک کا آسمانی سفر ہے یہاں سے, تو یہ تو زمینی سفر تھا کہ آپ مکہ سے جو ہے فلسطین مسجد اقصی تک پہنچے اور وہاں آپ نے نماز ادا کی, پھر ساتوں آسمان پر گئے, پھر واپس آئے اور یہیں پر پھر آپ نے امامت فرمائی تھی تمام انبیاء کی, پھر واپس مکہ آئے تھے. تو یہاں سے مسجد اقصی سے سدرت المنتہا کا آسمانی سفر کا آغاز ہوا. حضرت جبرائیل علیہ السلام مسجد اقصی سے آپ کو لے کے ایک نورانی سیڑھی جسے معراج کہتے ہیں, ویسے بھی معراج کے معنی سیڑھی ہوتی ہے, تو یہ وہ نورانی سیڑھی ہے جس سے فرشتے آسمانوں پر چڑھتے اترتے ہیں. تو آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ لے کر پہلے آسمان پر پہنچے. احادیث میں بہت تفصیل آتی ہے اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ جب پہلے آسمان پر دستک دی گئی تو دربان نے پوچھا کہ کون ہے, کہا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام, پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کہ انہیں بلایا گیا, کہا گیا ہاں, تو دروازے کھول دیے گئے اور فرشتوں نے بڑا جو ہے خوشی سے آپ کو خوش آمدید کہا اور مرحبا کہا, آپ کا بڑی شان سے استقبال کیا گیا. پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھا, یعنی ان میں کوئی خرابی نہیں تھی, کوئی چیز ہر چیز بالکل پرفیکٹ, جو ہے آنکھ ناک کان ہاتھ پاؤں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. پھر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں پرچھائیاں تھیں, اور جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتے تھے تو ہنسنے لگتے تھے, جب اپنی بائیں طرف دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے, تو انہوں نے کہا کہ دائیں بائیں ان کی اولادوں کی پرچھائیاں ہیں, دائیں طرف ان کی اولادوں میں سے نیک لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں, اور بائیں طرف ان کی اولادوں میں سے برے لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر وہ افسوس کرتے ہیں. اسی طرح پھر اور بھی کئی مشاہدات ہیں جو آپ کو یہاں پر کرائے گئے, میں چند آپ کو بتا دیتا ہوں. ان میں سے مثلا یہ کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنی کھیتی کاٹتے جاتے ہیں اتنی وہ بڑھتی جاتی, پوچھا یہ کون لوگ ہیں, آپ کو بتایا گیا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے, تو گویا ان کا اجر و ثواب بڑھتا ہی جا رہا ہے, کھیتی بڑھتی جا رہی ہے, کاٹو تو دوبارہ بڑھ جاتی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں, آپ نے پوچھا یہ کون ہے, جواب دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرگرانی انہیں نماز کے لیے اٹھنے نہ دیتی تھی, یعنی نماز میں سستی اور غفلت برتنے والے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیون لگے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہ دیتے تھے اور غریبوں کے لیے خیرات نہ نکالتے تھے. پھر ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے, جب وہ نہیں اٹھتا تو اس میں کچھ اور لکڑیاں ملا لیتا. تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا, مگر یہ ان کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ ذمہ داریوں کا بار اپنے اوپر لادتا چلا جاتا تھا. اسی طور اور بھی کئی مشاہدات آپ کو کرائے گئے. اس میں سے ایک ہے کہ آپ کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے تانبے کے ناخون تھے, جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے. دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب دیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے, یعنی ان کی غیبت کرتے تھے. اسی طرح آپ کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا. دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میانہ قامت اور سرخ و سفید رنگ کے تھے, ان کے سر کے بال سیدھے اور لمبے تھے, معلوم ہوتا تھا کہ ابھی نہا کر نکلیں. تیسرے آسمان پر پھر آپ کو لے جایا گیا اور اس میں آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا. پھر چوتھے آسمان پر آپ کو لے جایا گیا, یہاں آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی جنہیں اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا. پھر پانچویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. اسی طرح چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا قد لمبا اور رنگ گندمی تھا اور ان کے بال الجھے ہوئے گھنگر والے تھے. پھر ساتویں آسمان پر آپ کو لے جایا گیا تو وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی, اور جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت جو ہے وہ ملتے جلتے تھے, اور یہاں پر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. جس طرح دنیا میں انسانوں کا قبلہ بیت اللہ ہے, بالکل اسی کی سیدھ میں ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے. روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور میں عبادت کے لیے آتے ہیں, اور جو فرشتے ایک دفعہ یہاں عبادت کر لیتے ہیں تو پھر دوبارہ ان کی باری قیامت تک نہیں آتی. تو اتنی بڑی تعداد میں فرشتے اللہ نے بنائے. اسی طرح پھر سدرۃ المنتہا پر آپ کو لے جایا گیا. یہ جو ہے یہ چھٹے آسمان سے شروع ہوتا ہے اور یہ ساتویں آسمان کے اوپر تک چلا جاتا ہے. سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو عربی میں, اور منتہا کہتے ہیں انتہا کو. تو اصل میں یہ میٹافور ہے, اس کی اصل حقیقت سے تو ہم واقف نہیں ہیں, لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ انتہائی بیری, تو گویا یہ اس سے مشابہ کوئی تجلی ہے اللہ کی. بہرحال یہاں پر پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی ملکوتی شکل میں آپ کے سامنے نبودار ہوئے. اس ملاقات کا سورہ نجم میں ہم نے ذکر بھی پڑھا, اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کا آپ کو مشاہدہ کرایا گیا. جنت الماوی بالکل قریب ہی ہے, اور وہاں وہ حدیث بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی چاپ بھی سنی. بعد میں آپ نے ان سے پوچھا کہ تم ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ سنی؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ وضو سے رہنے کی کوشش کرتا ہوں, اور جب وضو کرتا ہوں تو دو رکعت نماز تحیت الوضو پڑھتا ہوں. تو اللہ ہمیں بھی شوق عطا فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوئی اور ہم کلامی کی آپ کو سعادت حاصل ہوئی. سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے, اور ان کا الفاظ آتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی کہ حضور اب آپ تنہا آگے جائیں, کیونکہ اگر میں اس مقام سے ایک بال برابر بھی آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے, اور پھر آپ جو ہے وہ گویا جو ہے عرش باری تعالیٰ پر پہنچے, اور وہاں اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوئے. اور شب معراج کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ پر عنایات فرمائی اور چار انعامات آپ کو دیے. پہلا تحفہ جو دیا گیا وہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات عطا فرمائی گئیں. ہم جانتے ہیں پورا قرآن زمین پر نازل ہوا, اور جبکہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی عرش باری تعالیٰ پہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی بطور تحفہ. پھر دوسرا تحفہ آپ کو دیا گیا کہ آپ کو خوشخبری سنائی گئی کہ جو شخص بھی آپ کی امت میں سے شرک سے بچا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی گناہ کی اجازت دے دی، بلکہ یہ امید دلائی کہ باقی گناہوں کی سزا بھگت کر وہ ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جو تھوڑی دیر کے لیے بھی جہنم میں چلا گیا وہ اصل میں ناکام انسان ہے، کامیاب انسان وہ ہے جو سیدھا جنت میں داخل کر دیا جائے. اسی طرح آپ کو تیسرا تحفہ دیا گیا کہ آپ کو خوشخبری دی گئی کہ جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرے گا اس کے لیے ایک نیکی اللہ تعالیٰ لکھ دے گا، اور اگر وہ نیکی کر لے تو اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر عطا فرمائے گا، اور جو شخص گناہ کا ارادہ کرے گا تو کوئی گناہ لکھا نہیں جائے گا، اور جب وہ گناہ کر لے گا تو اس کا ایک گناہ لکھا جائے گا. تو گویا نیکی کے ارادے پر بھی ایک نیکی مل جاتی، اور اگر نیکی کر لے تو 10 گنا اجر و ثواب ملتا ہے، اور گناہ کے ارادے پر گناہ لکھا نہیں جاتا. خدا نہ خاصہ گناہ کر لے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن گناہ کا ارادہ کر کے اگر اسے بدل دے اور اس ارادے کو ترک کر دے تو اس پر بھی نیکی دی جاتی. اسی طرح چوتھا تحفہ آپ کو دیا گیا کہ آپ کی امت پر ہر روز 50 نمازیں ادا کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا. چنانچہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی یہ تحفے لے کر جب نیچے آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو کیا تحفے دیے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ 50 نمازیں روزانہ کا تحفہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اپنی امت بنی اسرائیل کا تجربہ ہے اور آپ کی امت جو ہے یہ نہیں ادا کر سکے گی 50 نمازیں، اس لیے آپ اس میں تخفیف کرائیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازیں بخش دیں. تو واپس آئے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی بھی زیادہ ہیں، واپس جائیے کچھ کم کرائیں. اس طرح کئی دفعہ ہوا، یہاں تک کہ 50 نمازوں کی جگہ 5 نمازیں فرض رہ گئیں. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی زیادہ ہیں آپ کم کرائیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ سے ان میں تخفیف کی بات کروں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ برقرار رہتا ہے اور میرے حکم میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور 5 نمازوں کا ثواب میں 50 نمازوں کے برابر دوں گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں شوق سے یہ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آپ آسمانوں سے زمین کی طرف واپسی کا سفر ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اور نورانی سیڑھی سے اتر کر آپ دوبارہ جو ہے مسجد اقصی میں داخل ہوئے، دیکھا تو وہاں تمام انبیاء جمع تھے اور نماز کا وقت تھا فجر کی نماز کا، اور یہ انتظار ہو رہا تھا کہ امامت کون کرائے گا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو آگے کیا، اس طرح آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور انہیں نماز فرمائی، اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ براق پر بٹھایا گیا اور آپ کو مکہ جو ہے وہ پہنچا دیا گیا. تو یہ سارا کام جو ہم نے ابھی پڑھا ہے یہ چند لمحوں میں ہو گیا، یعنی اس میں کوئی وقت نہیں لگا. اور اس میں بہت ساری روایات آتی ہیں کہ دروازے کی کنڈی ابھی بھی ہل رہی تھی، اور یہ کہ آپ کا بستر اسی طرح گرم تھا. تو اللہ کے لیے یہ سب کچھ کرا دینا لمحہ بھر میں، اس میں کوئی بعید نہیں ہے. اب ٹائم ڈائلیٹیشن تھیوری سے فزیشس بھی یہ بات مانتے ہیں کہ اگر کوئی آبجیکٹ وقت کی رفتار جتنی رفتار اختیار کر لے تو اس کے لیے ٹائم اسٹیشنری ہو جاتا ہے. بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے ہیں تو آپ سیدھے گئے کفار کے پاس، کفار کی محفل لگتی تھی خانہ کعبہ کے سامنے، اور وہ اپنی جو ہے وہ مختلف باتیں کر رہے ہوتے تھے. تو آپ نے جا کر انہیں یہ پورا واقعہ سنایا تو ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں. وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں گئے یعنی مسجد اقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ کیونکہ تقریباً 1200 کلومیٹر سے بھی اوپر کا رستہ تھا تو ایک مہینہ لگتا تھا اونٹ پر بیٹھ کر مسجد اقصیٰ جانے میں، اور ایک مہینہ لگتا تھا واپسی میں. تو 2 مہینے کا سفر تھا جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے چند لمحوں میں طے کر لیا. تو اس پر کفار پہلے تو انہوں نے انکار کیا، لیکن جب آپ نے انہیں بتایا کہ فلاں قافلہ اس سامان کے ساتھ ہے اور 4 دن بعد مکہ پہنچ جائے گا، اور فلاں قافلہ میں نے دیکھا ہے وہ یہ سامان ہے، اس کے ساتھ اتنے اونٹ ہیں، اور وہ 6 دن بعد جو ہے مکہ پہنچ جائے گا، اور تو اس پر لوگ حیران ہوئے. پھر ایسے ہی ہوا جیسے آپ نے بتایا تھا، اسی طرح قافلے پہنچے، ان کے ساتھ وہی سامان تھا. پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے اہل مکہ میں جو کئی دفعہ بیت المقدس کا سفر کر چکے تھے اور مسجد اقصیٰ سے واقف تھے، چنانچہ انہوں نے سوالات کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمارت کو آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا، اور جیسے جیسے وہ پوچھتے گئے آپ جو ہے وہ دیکھ کر انہیں جواب دیتے گئے. تو لوگوں کی زبانیں تو خاموش ہو گئیں کیونکہ جو انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بالکل صحیح صحیح جواب دے دیا. البتہ دل ایمان سے مطمئن ہوتے ہیں، تو ان کے دل مطمئن نہیں ہوئے اور انہوں نے اس بات کا یقین نہیں کیا. کچھ کفار نے سوچا کہ اچھا موقع ہے، जाकर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा जाए कि देखो तुम्हारे साथी कैसी बातें कर रहे हैं, तो बिल्कुल अकल के खिलाफ, ऐसा मुमकिन नहीं है और हो सकता है उन्हें भी ईमान से दूर किया जा सके। तो चंद लोग दौड़े और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी अर्ज किया कि देखो अबू बकर, ये तुम्हारे साथी कैसे बात करें, क्या ये अकल में आता है कि कोई आदमी मक्का से फलस्तीन चला जाए और फिर वापस भी आ जाए चंद लम्हों के अंदर। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि कौन कह रहा है, तो कहा कि आपके साथी मोहम्मद कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने फरमाया कि अगर मोहम्मद कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, मैं उनकी तस्दीक करता हूँ। यहीं से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब फिर तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पड़ा। और ज़ाहिर है वो कह रहे हैं मैं तो उन पर ईमान लाया हूँ, वो अल्लाह के नबी हैं, उन पर तो फरिश्ते नाजिल होते हैं, उन पर वही नाजिल होती है, तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला ये सफ़र भी करा सकता है उन्हें। तो असल में ईमान नाम ही इसका है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई बातों की तस्दीक करना, यही ईमान कहलाता है। तो बहरहाल ये वाकया है जो हमने जो है इसे देखा, और जैसे मैंने कहा जो मुशाहदात आपको इस सफ़र के दौरान हुए उनमें से चंद तो मैंने बयान कर दिए थे, कुछ और भी हैं। मसलन ये कि आपने देखा कि एक पत्थर में ज़रा सा शिगाफ हुआ और उससे एक बड़ा मोटा सा बैल निकल आया, फिर वो बैल इसी शिगाफ में जाने की कोशिश करने लगा मगर ना जा सका। आपने पूछा ये क्या मामला है, कहा गया ये इस शख्स की मिसाल है जो गैर जिम्मेदारी के साथ एक फितना अंगेज बात कर जाता है, फिर नादिम होकर इसकी तलाफी करना चाहता है मगर नहीं कर सकता। तो जबान से इस तरह फितना अंगेज बातें निकाल कर फिर पछताने से कुछ नहीं होता, एक बात निकल जाती है फिर उससे बहुत बिगाड़ पैदा हो जाता है। तो ऐसे ही है जैसे एक बैल जो है वो सुराख में दोबारा वापस जाना चाहे तो नहीं जा सकता। इसी तरह फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और लोग देखे जिनके होंठ ऊँटों के मुशाबे थे और आग खा रहे थे, पूछा ये कौन है, कहा गया ये यतीमों का माल हजम कर जाते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और लोगों को देखा जिनके पेट बेइंतहा बड़े और सांपों से भरे हुए थे, आने जाने वाले इनको रोनते हुए गुजरते थे मगर वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते थे, पूछा ये कौन है, कहा गया ये सूत खोर है। फिर कुछ और लोग नजर आए जिनकी एक जानब नफीस चिकना गोश रखा था और दूसरी जानब सड़ा हुआ गोश जिससे सख्त बदबू आ रही थी, वो अच्छा गोश छोड़कर सड़ा हुआ गोश खा रहे थे, पूछा ये कौन है, कहा गया ये वो मर्द और औरतें हैं जिन्होंने हलाल बीवियों और शोहरों के होते हुए हराम से अपनी ख्वाहिश नफ्स पूरी की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर ऐसे लोगों पर हुआ जिनके तांबे के नाखून थे जिनसे वो अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे, दरियाफ्त किया कि ये कौन लोग हैं, तो जवाब दिया गया कि वो लोग हैं जो लोगों की गीबत करते हैं, उनकी इज्जत आबरू के दर पे रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे फरिश्ते से भी हुई जो नहायत तुश रवि से मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा अब तक जितने फरिश्ते मिले थे सब खंदा पेशानी और हशाश बशाश चेहरों के साथ मिले, इन हज़रत की सख्त मिजाजी का सबब क्या है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इनके पास हंसी का क्या काम, ये तो दोज़ख के दारोगा हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम को देखने की ख्वाहिश जाहिर की, यकायक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र के सामने से पर्दा उठा दिया गया और जहन्नम अपनी तमाम हौलाकियों के साथ नमूदार हो गई। तो ये पहले आसमान पर ये मुशाहदात थे, और फिर हमने देखा था कि सातवें आसमान पर सिदरतुल मुंतहा के साथ ही जन्नतुल मावा थी, उसकी भी आपको जो है मुशाहदा कराया गया। तो बहरहाल ये मेराज का मौका है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बड़े बड़े मुशाहदात कराए गए। इसमें एक बात ये भी समझने की है कि आपको मक्का से फलस्तीन ले जाया गया मस्जिद अहराम से मस्जिद अक्सा तक, ये एक अलामत थी कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों क़िबलों के मुतवल्ली हैं। तो पहले हालांकि ये हम जानते हैं कि मस्जिद अक्सा जो है ये यहूद दावेदार हैं कि ये उनका क़िबला है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सफ़र कराकर गोया ये अलामत और इसका ऐलान था कि अब इन दोनों क़िबलों के मुतवल्ली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और आपके साथ अब उम्मत मुस्लिमा इसकी मुतवल्ली है। और ये कि हम जानते हैं कि इसके बाद यहूद ने इतना कोई एहतमाम भी नहीं किया उसका, और इसी तरह ईसाइयों के दौर में भी जब तक इनके पास ये किबला रहा तो उन्होंने भी जो है वो बैतुल लहम उनके नज़दीक ज़्यादा अहमियत का हमल, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए वहाँ उन्होंने निटी जिटी एक चर्च बनाया हुआ है, नेटिविटी चर्च कहलाता है, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। बाकी ये बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के पास रहा है एक लंबे अरसे तक, सबसे पहले ईसाइयों ने हमसे ये छीना था, 1099 में जो फर्स्ट आप कहें कि सलेबी जंग कहलाती है, और लेकिन 1187 में सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ईसाइयों से बैतुल मुकद्दस को दोबारा आज़ाद कराया। फिर 1967 में अरब इसराइल जंग जब हुई है तो मुसलमानों के हाथों से बैतुल मुकद्दस दोबारा निकल गया और यहूद के कब्जे में चला गया, और वहां से अब तक अब ये कई साल हो गए लेकिन मुसलमानों में कोई और सलाहुद्दीन अयूबी पैदा नहीं हुआ है। अलबत्ता ये बात जरूरी है कि फलस्तीनी उस वक्त से अपनी जानों के नजराने देकर मस्जिद अक्सा की हिफाजत में लगे हुए। आज भी आप देखें कि 26,000 से ऊपर शहादतें हो चुकी हैं, और जितनी बॉम्बिंग हो रही है यानी 125 दिन के करीब हुए, रोजाना दिन रात उनके ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं, उन्हें कत्ल किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो यहां से निकल भागने के लिए पड़तोल रहे हो, बल्कि वो अपने गिरे हुए घरों पर बैठे हैं और ये ऐलान कर रहे हैं कि हम यहां से जाने वाले नहीं हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम उनकी मदद करें। वैसे तो ये काम तमाम मुसलमानों का है, एक अस्करी मदद की उन्हें इंतहाई जरूरत है कि मुसलमान फौजें जाएं और उनकी मदद करें। हम जानते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी ये वर्डिक्ट दिया है कि इसराइल जीनोसाइड कर रहा है और उसे ये मजलूम शहरियों के कत्लेआम से रुकना चाहिए, लेकिन सीज फायर का हुक्म उन्होंने भी नहीं दिया और उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। जिस तरह से जुल्म सितम वहां अभी भी यहूदियों का जारी है, तो बहरहाल हम सबको इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, दुआओं में याद रखना चाहिए, फिर माली इमदाद करनी चाहिए, फिर जो जिसमें सलाहियत है वो कोशिश कर सकता है, वो हुकूमतों को इसके लिए तैयार करना चाहिए कि वो इस केस को सीरियसली लें और जो है वो कोशिश करें कि यहूद जो है वो इस जुल्म सितम से बाज आए। वैसे ये कि अल्लाह की मदद सबसे बड़ी मदद होती है, इन सारे हालात में जबकि इतनी जानें गई हैं उसके बावजूद इस वक्त इसराइल अपने कमजोर तरीन दौर से गुजर रहा है। पूरी दुनिया में उसे एक जालिम करार दिया गया है, उसकी बर्बरियत और जुल्म वो अब किसी से ढका छुपा नहीं रहा है, और पूरी दुनिया में लोग उसके खिलाफ जो है वो आवाजें उठा रहे हैं। इतनी बड़ी मुखालफत इसराइल को कभी फेस नहीं करनी पड़ी है जिस दौर से वो अभी गुजर रहा है। और हमास जो कि कोई ट्रेंड आर्मी भी नहीं है, फलस्तीन के पास ना एयरफोर्स है, ना नेवी है, ना मिलिट्री है, ये 30,000 के करीब जो है वो मुजाहिदीन है जो कि 15 से 45 साल के उम्र के नौजवान हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिद अक्सा को आज़ाद किया जाए और ये कि यहूद के जुल्म सितम का जवाब दिया जाए। और कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई है, उम्मीद है इंशाल्लाह ना सिर्फ ये कि गज़ा आज़ाद होगा बल्कि वेस्ट बैंक भी आज़ाद होगा, पूरा फलस्तीन इंशाल्लाह ज़ायनिस्ट के शिकंजे से निकल कर रहेगा। तो ये तो अब पीछे बड़ी बड़ी कुव्वतें खड़ी हैं इसराइल के, जो मुस्तकिल उसे गोला बारूद दे रही हैं, उसे फंड कर रही हैं, अमेरिका है और बरतानिया है। अगर ये कुव्वतें ना खड़ी हों तो अकेले इसराइल से निमटना जो है वो हमास के लिए कोई मुश्किल महसूस नहीं हो रहा। तो बहरहाल हमें अपनी दुआओं में इन साथियों को याद रखना चाहिए। फिर हालात जितनी तेजी से बदल रहे हैं तो कुछ पता नहीं एक नई आलमी जंग शुरू हो जाए, तो इसलिए हमें भी अपने आप को तैयार करना चाहिए। मुसलमान एक मकसद के साथ जिंदगी गुजारते हैं, वो मकसद ये कि अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदा रहना, अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना और अल्लाह के कलमे को सर बुलंद करना, यही मकसद हमारा होना चाहिए। चुनांचे इस मकसद के लिए हमें खुद भी तैयारी करनी चाहिए कि दुनिया से दिल लगाने के बजाय अल्लाह से आखिरत से दिल लगाया जाए और अल्लाह के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए अपने आप को तैयार किया जाए, और ये कि अल्लाह की राह में शहादत इसकी तमन्ना की जाए, इसे सबसे बड़ी कामयाबी समझा जाए। मरना तो है ही, या तो किसी अस्पताल के बेड पर एड़ियां रगड़ते मर जाएंगे या किसी गाड़ी के नीचे आकर जो है मर जाएंगे, वरना सबसे अच्छी मौत अल्लाह की राह की मौत है। और हम आए यानी ये तो अब दौर आया है कि हम मरना नहीं चाहते और बुजदिली इंतहा को है और मौत से डर मुसलमानों में पैदा हो गया, वरना तो मुसलमानों का ये तुर्रा इम्तियाज था कि हम मरने के लिए हर वक्त तैयार थे और शहादत की मौत जो है वो अजीम तरीन सआदत कहलाती थी। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान में जो जंग हुई है और इस वक्त जो हमास लड़ रहे हैं, तो दोबारा से दुनिया को ये मंजर देखने में आया है कि ये वो कौम है जो मरने के लिए तैयार है, जो मरने से घबराते नहीं है और जो मरने से डरते नहीं है। मरना उनके लिए एक सआदत की बात, लोग आकर उन वालदैन को खुशखबरी देते हैं, उनकी इज्जत अफजाई करते हैं जिनके घर में किसी की शहादत हुई होती। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की भी हिफाजत फरमाए, जो हालात जा रहे हैं और जिस तरह इलेक्शंस भी करीब हैं, उससे पहले जो कुछ ایک آپ کہیں کہ ایک فساد برپا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی خیر کا معاملہ کر دے، اور یہ کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ باقی بھی مسلمان جتنے ممالک ہیں ان کی حفاظت فرمائے اور ہم میں اتحاد پیدا فرمائے، اپنے دشمنوں سے نمٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔